الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. بزرگو بھائیو دوستو عزیزو یہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس کو اکثر ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں. شاید ہی کوئی نماز ایسی ہو کہ جس میں ہم اس سورت کی تلاوت نہ کرتے ہو. یہ سورت سورہ قریش سے مشہور ہے. اس سورت میں حق تعالی جل شانہ نے اپنے اس عظیم احسان کو بیان فرمایا ہے جو آپ نے اہل مکہ والوں کے ساتھ اور خصوصاً قریشیوں کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے, آپ نے جو آپ کا قبیلہ ہے آپ کی برادری ہے ان کے اوپر جو ایک احسان خاص طور پر فرمایا تھا, اللہ تعالیٰ اپنے اس احسان کو اس صورت میں ذکر کر کے اپنے دین کی دعوت, اپنی توحید کی دعوت اور اپنے نبی کی نبوت کے اعتراف اور آپ کے اقرار کی دعوت اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے تم پر عظیم احسان کیا. میں مختصر اس صورت کا پہلے ترجمہ کروں. لإلاف قریش إلافهم رحلت الشتاء والصيف, فرمایا کہ ہم نے قریشیوں کے قلوب کو قریشیوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا اور اس طرح محبت کو ڈالا کہ یہ قریشی لوگ دو سفر کرتے تھے, مکہ والے دو سفر کرتے تھے, ایک گرمی میں اور ایک سردی میں. گرمی میں ایک سفر ان کا ہوتا تھا تجارت کے لیے اور سردی میں ایک سفر ان کا ہوتا تھا تجارت کے لیے. جہاں گرمی پڑتی تھی وہاں سردی میں جاتے, وہاں سردی کے موسم میں جاتے تھے اور جہاں سردی پڑتی تھی وہاں گرمی کے موسم میں جاتے تھے. فرمایا کہ جب تم لوگ یہ سفر کے لیے نکلتے ہو تو اس موقع پر راستے میں وہ زمانہ لوٹ مار کا زمانہ تھا, لوگ لوٹا کرتے تھے لوگوں کی دولت کو, لوگوں کے کاروبار کی چیزوں کو, لوگوں کے مال و جائیداد کو, جانوروں کو لوٹ لیا کرتے. لیکن فرمایا کہ ہم نے تمہارے قلب کے تمہاری محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا اور محبتوں کے ڈالنے کی سب سے بڑی بنیاد ہم نے یہ بنائی کہ تم پاسبان کعبۃ اللہ ہو, تم متولیان کعبۃ اللہ ہو, تم کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے والے ہو, تم نگران کعبۃ اللہ ہو. تو کعبۃ اللہ کی بنیاد پر ہم نے تمہاری محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا باوجود کہ لوٹ کا زمانہ, لوٹ کھسیٹ کا زمانہ, چوری اور ڈکیتی کا زمانہ, مار دھار کا زمانہ, لیکن یہ لمبے لمبے سفر کرنے والے کبھی شام کا سفر کر رہے اور کبھی یمن کا سفر کر رہے, لیکن راستے میں نہ کوئی تمہیں لوٹ رہا ہے, نہ کوئی تمہیں مار رہا ہے, نہ تمہاری دولت کو چھین رہا ہے, آخر اس کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا تم اپنا کوئی کمال نہ سمجھنا, اپنا کوئی کمال تم نہ سمجھنا, حقیقت یہ ہے کہ میرے کعبہ کی نسبت پر ہم نے تمہاری تعظیم کرائی. رحلت الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع, فرمایا عبادت کرو اس رب کی جو اس کعبۃ اللہ کا رب ہے, جو اس کعبہ کا جو ہے نسبت ہے جس کی طرف اس کعبۃ اللہ کی, اس رب کی بنیاد پر اس کی عبادت کرو, یعنی اس اللہ کی عبادت کرو. کون وہ اللہ؟ الذی اطعمہم من جوع، جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا، تم بھوکے تھے اس نے تمہیں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف کے حالات میں، خوف کے زمانے میں اور خوف کی جگہوں پر اس رب نے تمہیں امن دلایا، وآمنہم من خوف، اس رب کی تم عبادت کرو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. تو رب کریم نے اپنا ایک عظیم احسان بیان کر کے اپنی توحید کی دعوت دی، اپنی عبادت کی دعوت دی، اپنی طرف بلایا اور یہ فرمایا کہ دیکھو تمہیں چاہیے کہ میرا احسان مان کر، میری چیزوں کو یاد کر کے تم میری طرف آؤ. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے احسانوں کو بیان کیا ہے. کوئی صفحہ قرآن کا شاید خالی ہوگا کہ جس پر اللہ نے اپنے احسان کو بیان نہ کیا ہو، اور اس رب کو حق ہے کہ وہ ہم پر اپنا احسان جھتائے. دنیا میں کسی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے پر اپنا احسان جھتائے اور یوں کہیں میں نے تیری مدد کی، میں نے تجھے فلاں کام کر دیا، میں نے تجھے زکات کی رقم سے تعاون کیا، میں نے آرے وقت میں تیری مدد کر دی. دنیا میں کسی بندے کو کسی پر احسان جتانے کا حق نہیں ہے، لیکن رب کریم آقا ہے، مربی ہے، پالنہار ہے، بنانے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے، شفا دینے والا ہے، اس ذات کو حق ہے کہ وہ ہم پر اپنا احسان جتائے، بیان کرے. ایک جگہ صاف اس نے کہا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. فرمایا اللہ کا احسان ہے، قد من اللہ، اللہ اپنا احسان تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے، اللہ نے احسان کیا تم پر کہ ایک رسول بھیجا جو تمہارے ہی اندر سے ہے، وہ جنات نہیں، وہ فرشتہ نہیں، وہ تمہارے اندر سے ہے، تمہاری طرح بیوی کے ساتھ رہتا ہے، بازار میں جاتا ہے، صاحب اولاد ہے، ملاقات اور مجامات بیوی سے کرتا ہے، غم اور خوشی اس کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے، وہ اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، اس کو استنجا کا تقاضا ہوتا ہے، تمہاری طرح ایک انسان جو تمہارے ہی اندر سے ہے وہ تمہارے اندر بھیجا، نبی بنا کر، افضل البشر بنا کر، ساری کائنات کا مکھن بنا کر، امام الانبیاء بنا کر، اور وہ کیا کام کر رہا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اپنا قرآن پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، تمہارے دلوں کا صفائی کرتا ہے، کینہ بغض حسد نفرتوں سے دلوں کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں قرآن تعلیمات دیتا ہے تاکہ تم رب چاہی زندگی پر آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ ہم پر اپنا احسان بیان کریں، اپنا احسان جتائیں. باقی مجھ کو اور آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم کسی پر اپنا احسان بیان کریں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی کو زکات کی رقم دے کر اور اس پر احسان جتاتا ہے یا اس کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذا، لا تبطلوا اعمالکم، تم اپنے اعمال کو عقارت نہ کرو، بیکار نہ کرو، ضائع نہ کرو، احسان جھتا کر اور تکلیفیں پہنچا کر. منن احسان جھتانا، کیسے؟ ہم نے تمہیں فلاں وقت پر مدد کی تھی، ہم نے تمہارا تعاون کیا تھا، اور آگے تکلیف کیسے پہنچانا، اس سے کام لینا، اور کام نہ کرنے پر تان و تشنی کرنا، اس کو برا بھلا کہنا. اللہ کہتا ہے لا تبطلوا اعمالکم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی المال، احسان جتانے والا جو دوسروں پر احسان جتاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی طرف شفقت کی نگاہ نہیں فرمائیں گے. بہت بڑی وعید ہے کہ جو لوگوں پر احسان جتاتا ہے، بھائی اگر ہم نے کیا ہے تو ہم نے اپنی عاقبت کے واسطے کیا، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کیا، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، اپنے حق کو ادا کرنے کے لیے. اس میں ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی پر احسان جتائیں؟ اللہ تو اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو دیا ہے اس سے کوئی اس کو اپنی جنت نہیں بنانا ہے کہ چلو وہ مجھے دے کر جنت میں داخلہ لے گا، یا وہ اس لیے ہم کو نہیں دے رہا ہے کہ اس کو ثواب کی ضرورت ہے. اللہ تو ہمارے تعاون، ہماری نصرت، ہماری مدد، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دے رہا ہے. اس لیے اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ ہم پر احسان جتائے، لیکن بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی بندے پر اپنا احسان جتائے. بلکہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بعض بندے وہ ہیں جو مجھ پر احسان جتاتے ہیں، میرے نبی پر احسان جتاتے ہیں. لا تمنوا علی اسلامکم، لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. تم یہ نہ کہو پیغمبر، پیغمبر آپ اپنی امت کو یہ بات سنا دو، لا تمنوا، تم یہ احسان نہ جتاؤ کہ اے اللہ اور اے نبی ہم ایمان لائے تو ہمارے ایمان سے آپ کو فروغ ہوا، آپ کو ترقی ہوئی. ہم ایمان نہ لاتے تو آپ کو ترقی نہ ہوتی. ہم نماز پڑھتے اس لیے آپ کو ترقی ہو رہی ہے. لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اس نے تمہیں مسجد میں آنے کی تمہیں توفیق عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم کو یہ حق ہے کہ وہ ہم پر احسان جتائیں. بلکہ ایک جگہ پر میری اور آپ کی برائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فآثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لقنوت. فرمایا کہ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے اور گھوڑوں کی صفات کی قسمیں کھا رہا ہے. دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، وہ جب دوڑنے لگے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی راک کی قسم، اور اگر اس کے پاؤں کے نیچے لوہا لگا ہو اور پتھر سے ٹکرائے تو اڑنے والی آگ کی قسم. اللہ صفات گھوڑا اور گھوڑے کی قسم کھا کر عقیل میں یوں کہہ رہا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، تاکید در تاکید در تاکید، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. دنیا میں مجھے کوئی 1000 روپے دے دیتا ہے، میں 10 مرتبہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ گاڑی میں بیٹھنے جاتا ہے تو میں گاڑی تک اس کو سلام کرتا ہوں، اور جب تک اس کی گاڑی روانہ نہیں ہو جاتی میں دروازہ پکڑ کے کھڑا رہتا ہوں. 1000 روپے دینے والے پر ہم 10 مرتبہ شکر ادا کر رہے ہیں، اور میرے رب نے ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک ہر چیز ہمیں عطا فرمائی. لیکن فوتی قسمت نوافل ادا کرنا اور صلات شکر ادا کرنا یہ تو بہت دور کی بات، ہم تو فرائض بھی ادا نہیں کر رہے. جو ایک عظیم فریضہ ہے اللہ کا، نماز جیسی عجیب مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کو فطری عبادت بنایا ہے، نماز جو ہے وہ ایک فطری عبادت ہے. اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے موقع پر سب سے پہلے جو اذان کہلوائی جاتی ہے، یہ اذان شعار اسلام ہے اور صفت صلات ہے، یعنی نماز کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے نا اذان کا دینا. اسی لیے اذان خاص ہے فرائض کے ساتھ، اذان فرائض کے ساتھ خاص ہے. اسی لیے آپ دیکھیے نوافل کے لیے کوئی اذان نہیں، عید کی نماز واجب ہے فرض نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی اذان نہیں. دیگر نمازیں یا تو سنت ہے یا وجوب کے درجے میں ہیں، اس کے لیے کوئی اذان نہیں. اذان فرض نمازوں کی خصوصیت ہے، پیدا ہونے کے وقت اذان کا دلانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہیں سے ہمیں فرض نمازوں کا اشارہ کر دیا گیا کہ اب تجھ پر فرض نمازیں آنے والی ہے. اور پھر اذان کے بعد میں ہمیں تو اذان کا طریقہ بھی نہیں آتا, ہم نے یوں بچے کو ہاتھ میں لیا اور اس کے کان میں اذان دے دی. فقہا نے یہ طریقہ نہیں لکھا, اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو یعنی کان میں انگلی ڈال کر اذان جو دی جاتی ہے بچے کے کان میں اسی طرح اذان دینا ہے. ہمیں تو بچے کے کان میں اذان آپ فتاوی عالمگیری کو اٹھا کر دیکھیں, آپ بحر الرائی کو اٹھا کر دیکھیں, یہ وہ ہمارے فقہ احناف کی کتابیں ہیں, اس میں بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ کوئی اور بچے کو پکڑ کر کھڑا رہے اور آپ اپنے جیسے نماز کے لیے حیات ہوتی ہے اذان دینے کی کہ اپنے کان میں ہاتھ ڈالے اور کان میں ہاتھ ڈال کر پھر اس کے کان میں اذان دے, دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر. یہیں سے یہ بتایا گیا ہے کہ اذان اور تکبیر تیرا مسئلہ ہے اور اب اس کے بعد نماز کا مسئلہ ہے. تو یہ فطری عبادت ہے جو پیدائش سے ہی اس کے کان میں ڈال دی گئی. افسوس کہ ہم تو صلاۃ شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات, ہم تو وقت پر فرائض بھی ادا نہیں کرتے. تو رب کریم کو ہم سے بڑی شکایتیں, فرمایا ان الانسان لربه لقنوط, بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. علامہ رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں, علامہ رازی نے ایک سوال قائم کیا یہاں تفسیر میں, ارشاد فرمایا کہ اللہ اگر تجھے ہماری ناشکری بیان کرنا تھا تو ہم سے اوپر والوں کی قسم کھاتا, ہم تو بہت اونچے لوگ ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, انسان تو بہت اونچا ہے, اشرف المخلوقات ہیں, ساری کائنات کو اس کے لیے پیدا کیا ہے, ساری کائنات کو اس کے لیے پیدا کیا, اور یہی وجہ ہے کہ کائنات کے بنانے میں بھی اللہ نے خادموں کو پہلے بنایا اور مخدوم کو بعد میں بنایا. پورا ہفتہ تو اللہ دنیا کی ضرورتوں کو بناتا رہا, آسمان کو, زمین کو, زمین کی چیزوں کو, آسمان کی چیزوں کو, ساری ضروریات کو, اور جب سب سے فارغ ہو گیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت یہ ہے کہ جمعہ کے دن بعد العصر سے غروب تک میں حضرت آدم کو بنایا. تو پہلے خدام کو پیدا کر دیا, اب اس کے بعد مخدوم صاحب تشریف لا رہے, تو مخدوم تو بہت اعلیٰ ہے یہ انسان, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین ڈھانچے میں اس کو بنایا. تو یہ اللہ تجھے میری قباحت بیان کرنا تھا, میری برائی کرنا تھا, تو مجھ سے نچلے کلاس گھوڑا اس کی تو قسم کھا رہا, مجھ سے اوپر کی قسم کھاتا, فرشتوں کی قسم کھا لیتا, تیری ذات کی قسم کھا لیتا, تو نے مجھ سے نیچے کی قسم کھائی. یہ راضی نے سوال قائم کیا اور پھر راضی نے اس کا جواب دیا کہ اصل میں اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھا کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار جانور ہے, اس کی وفاداری کا عالم یہ ہے, اس کی وفاداری کا عالم یہ کہ رات میں سست بیٹھا ہو یا کھڑا ہو سست اور اچانک کسی کے چلنے کی آواز آئے تو گھوڑا سہم کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ شاید میرے مالک کو میری ضرورت پڑی ہو اور میں سست کھڑا رہوں, یہ وفاداری کے خلاف ہے. اور مالک سوار ہے اور تیز رفتار گھوڑا دوڑ رہا ہے اور مالک کو اچانک ضرورت پڑی اور اس نے زور سے لگام کھینچی, رسی کھینچی, گھوڑا اچانک کھڑا ہوا اور اچانک گاڑی کو کھڑی کرتے ہیں تو سلپ ہو جاتی, گرنے کے خطرات ہیں, تو کہیں میرا مالک مجھ سے نیچے نہ گر جائے. اس لیے گھوڑا اچانک جب کھڑا ہوتا ہے تو اپنے پاؤں کو چوڑے کر کے کھڑا ہوتا ہے تاکہ میرا مالک گرنے نہ پائے. اللہ فرماتے ہیں دو کوری گھاس کھانے والا گھوڑا یہ تو اپنے مالک کا اتنا وفادار کہ مالک کو گرنے نہیں دیتا، رات میں سستی کو دور کر دیتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، ماں کی پیٹ سے قبر کی پیٹ تک میری نعمتوں پر جی رہا ہے، پھوٹی قسمت تیری کہ تو کبھی چست بن کر فجر کی نماز میں کھڑا نہیں ہوا۔